نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا. آج ہم مختصر صحیح بخاری کا پارٹ 2 شروع کریں گے. میں صرف ایک یاد دہانی کے لیے اور شوق ابھارنے کے لیے کہ اس بک میں ہم کیا کیا پڑھیں گے صرف ٹاپکس کے نام بول دیتی ہوں اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پہلا ٹاپک شروع کریں گے. تو اس بک میں ترتیب کے اعتبار سے ہم جہاد اور جنگی حالات کے بارے میں ڈفرینٹ ٹاپکس پڑھیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے راستے کی ہر کوشش جہاد ہے اور جو بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مجاہد فی سبیل اللہ میں آتا ہے. پھر اس کے مختلف درجے ہوتے ہوتے قتال تک پہنچتے ہیں. پھر دوسرا ٹاپک ہے آغاز تخلیق کا بیان. ہر انسان کے دل میں اس چیز کا شوق ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے, دنیا کیسے بنی, کیا تھا, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ احادیث ہیں. پھر تیسرا ٹاپک ہے پیغمبروں کے حالات کا بیان, یعنی مختلف انبیاء کرام کے بارے میں بخاری میں جو بات بھی ہے وہ ساری اس ٹاپک کے اندر پڑھیں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں پتہ چلے گا نیا. پھر اس کے بعد جو بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہوگا اس پارٹ کا وہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب, یعنی صحابہ کرام کی صفات, وہ کیسے تھے, کون تھے, اور اس میں بھی ایک لمبی لسٹ ہم پڑھیں گے اور میں بہت بے چین ہوں کہ ہم جلدی سے یہاں تک پہنچے. ایک بار پھر ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہوئے اپنے لیے موٹیویشن ملے گا. پھر اس کا اگلا ٹاپک ہوگا غزوات کا بیان, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مختلف غزوات ہوئے تو اس میں جو کچھ بھی بات ہے وہ سارا آپ کو اکٹھا بخاری میں اس ٹاپک میں جمع کیا ہوا ملے گا. تو اس کو پڑھنے کے دوران بھی انشاءاللہ ہم خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر محسوس کریں گے. پھر اس کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا تفسیر قرآن کا بیان, یعنی قرآن پاک کی وہ آیات جن کی شان نزول یا تفسیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ ساری آیات ادھر اکٹھی کی گئی ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے کافی زیادہ چیزیں قرآن کی ہمیں یاد آئیں گی کیونکہ یہ حدیثیں ہم نے کسی نہ کسی آیت کی تفسیر میں سن رکھی ہیں. تو یہ قسم کی دہرائی ہوگی اور ادھر پڑھنے کے بعد شرح صدر بھی زیادہ ہوگا کہ ہم قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر حدیث کی روشنی میں جب کرتے ہیں تو اس سے یقین کتنا بڑھ جاتا ہے. اور کافی طویل ٹاپک ہے کیونکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے. پھر نیکسٹ ٹاپک ہے فضائل قرآن کا بیان, قرآن پاک کی فضیلتیں, پڑھنے کا اجر, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ چیزیں دیکھیں گے. پھر نیکسٹ ٹاپک اس میں آئے گا نکاح کا بیان, نکاح کے بارے میں کیا کچھ ہے, بڑا اہم ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں ہم نکاح کس سے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا کچھ اور بہت ساری چیزیں جب ہم واقعات کی صورت میں پڑھتے ہیں, کیونکہ حدیث پڑھنے کے دوران آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً واقعات سامنے آتے ہیں تو اس سے پھر انشاءاللہ ہمیں گائیڈ لائن بھی ملتی ہے. پھر نیکسٹ ٹاپک اس میں آئے گا طلاق کا بیان, یعنی ویسے تو الگ سے ہم پڑھتے ہی ہیں لیکن یہاں ساری حدیثیں طلاق سے متعلق اکٹھی ہوں گی. پھر نیکسٹ ہوگا اخراجات کا بیان, یعنی شوہر اپنے بچوں کے اوپر جو خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. پھر نیکسٹ ٹاپک ہوگا کھانے کے احکام اور مسائل. میرا خیال ہے ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے کھانا پینا, تو کیا کھا سکتے ہیں, کیسے کھا سکتے ہیں, اللہ کے نبی کے عمل سے دیکھیں گے. پھر نیکسٹ ٹاپک اس میں آئے گا عقیقے کے بیان میں, عقیقہ کیا ہوتا ہے, کیسے, کس طرح. نیکسٹ ٹاپک آئے گا ذبیحہ اور شکار کا بیان, کہ کیسے ذبح کرنا چاہیے اور شکار جو کرتے ہیں ان کو اس کے لیے کس جانور کا کرنا ہے, کس کا نہیں کرنا, کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں. پھر نیکسٹ ٹاپک ہے قربانی کا بیان اور پھر مشروبات کا بیان, پینا کن برتنوں میں پی سکتے ہیں, کیسے پی سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ٹاپک آئے گا مریضوں کا بیان, یعنی بیمار ہیں تو ان کے لیے کیا کریں اور بیماری کی صورت میں کرنے کے کام. پھر نیکسٹ ٹاپک ہے علاج کا بیان, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں پیدا کی ہیں تو ان کے ساتھ علاج بھی پیدا کی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہم پڑھیں گے جیسے کلونجی سے علاج, شہد سے شفا, اور جزام اور سفر اور بخار کا کیا حکم ہے. تو یعنی یہ بھی دن رات ساتھ لگی ہوئی چیز ہے, تو حدیث میں پڑھ کے انشاءاللہ ہمیں اس سے شرح صدر ہوگا. پھر نیکسٹ ٹاپک اس حصے میں آئے گا لباس کا بیان, کہ لباس کس طرح کا ہو, مردوں کو کیا کرنا ہے اور کیا پہن سکتے کیا نہیں کر سکتے, اور اسی طرح سے مزید چیزیں. پھر اس کے بعد ایک اگلا ٹاپک بڑا اہم ہے آداب کا بیان, مینرز, بک آف مینرز جس کو آپ کہتے ہیں, مختلف لوگوں سے معاملہ کرتے وقت ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے, یعنی مور لائک حقوق و لباد، انسانی حقوق یا انسانوں کے ساتھ جب ہم جئیں تو وہاں کس طریقے سے ہم ڈیل کریں. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی، یہ بھی کافی ٹاپک لمبا ہے، پھر پڑھیں گے اجازت لینے کا بیان. کون کس سے اجازت لے، کدھر لے، سلام کون کس کو کرے، مجلسوں میں کیسے بیٹھیں. پھر اس کے بعد ایک بہت اہم ٹاپک شروع ہوگا، دعاؤں کا بیان، نبیوں کی دعائیں اور رات کو سوتے کی دعا، یعنی جو بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کتاب و دعوات ہے بخاری کا، اس کو پڑھنے کے دوران بھی انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے. اور نیکسٹ ٹاپک بھی بہت خوبصورت ہے، نرم دلی کا بیان، یعنی دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں جن کو پڑھنے کے بعد واقعی انسان کے دل میں ایک نرمی آتی ہے. پھر اگلا اہم ٹاپک آئے گا اس میں، تقدیر کا بیان، قسمت، تقدیر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قسم اور نظر کی بات آئے گی، اور پھر کفارہ قسم بھی ہے. پھر اسی حصے میں ہم وراثت کے مسائل بھی پڑھیں گے، اور حدود کا بیان، یعنی وہ چیزیں جس پہ حد لگتی ہے. پھر اسی طرح سے مسلمانوں سے لڑنے والے کافروں اور مرتدوں کے بیان میں. پھر دیت کا بیان، یعنی بلڈ منی، جب کوئی کسی کو مار دے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. پھر اسی طرح مرتد اور باغیوں سے توبہ کروانے اور ان سے لڑائی کا بیان، یعنی جو دین چھوڑ دے پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، باغی ہو گیا جو. پھر اسی طرح اگلا ٹاپک بہت ہی فیورٹ ٹاپک ہے لوگوں کا، خوابوں کی تعبیر کا بیان اور نیک لوگوں کے خواب، یہ بھی اسی حصے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد فتنوں کا بیان، یعنی فتنوں کے دور میں کیا کریں، کیوں آتے ہیں فتنے، آزمائشوں کی کیا حقیقت ہے. پھر اسی طرح احکام کا بیان، یعنی حکمران ہے، صدر ہے، وزیر ہے، امیر ہے، تو اس کی بات کس حد تک سننی، کہاں سننی، کیا کچھ ہے. پھر اسی طرح آرزوؤں کا بیان، کون سی آرزوئیں منع ہیں، کون سی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اور پھر اس کے بعد توحید کے اتباع اور جہمیہ وغیرہ گمراہ فرقوں کی تردید، یعنی جو حق پہ ہے فرقہ وہ اور جو حق پہ نہیں ہے ان کے بارے میں ڈیٹیلز ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس کو عبور کرنا ہے. دعا کرتے ہیں کہ آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں پورا بھی کرنے والا بنائے. جب بک ون ختم ہوئی، کل ہی ہوئی، اور آج بک ٹو شروع ہو گئی الحمدللہ، تو میں بہت مینٹلی اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی. مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے بک ون کب کہاں شروع کی تھی، کون ساتھی تھے میرے سامنے، تو اس دن لگا تھا یہ بہت بڑی بک ہے، پتہ نہیں کیسے پوری ہوگی، لیکن پورا کرتے وقت دل میں تشکر بھی ہے. اور آج بھی یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے تک زندگی دے تاکہ ہم اس کا بہترین حق ادا کر سکیں. اب چلیں گے ہم اس کے پہلے ٹاپک پہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کتاب الجہاد، جہاد اور جنگی حالات کا بیان. بک کا اگر پیچھے سے نمبر چلتا جائے تو 816 ہے، اور اس میں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حدیثیں ہم پڑھنے والے ہیں. باب اول، پہلا باب ہے، اور حدیث نمبر ہے 1204 نمبر. فضل الجہاد وسیر، جہاد کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عملی یعدل الجہاد. اب آپ کوشش کریں کہ عربی لفظوں پہ غور کریں پلیز، کیونکہ اب آپ کا بھی ایک رینک بڑھ رہا ہے، تو عربی جب تک خود نہیں پڑھیں گے آپ کو پڑھنی نہیں آئے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو اس وقت پڑھتے وقت اپنے اعراب کو بھی نظر میں رکھا کریں، جتنی کوشش ہوگی. اور میں نے دیکھا شوق پیدا کر لیں، جتنا شوق پڑتا ہے نا اتنی پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ بک پڑھانے کے دوران مجھے خود پڑھنے کی بہت عادت ہو گئی ہے، کیونکہ عربی بولنا اور بات ہے، قرآن کا ترجمہ یاد کرنا اور بات ہے، لیکن خاص طور پہ احادیث کے عربک ٹیکسٹ کو پڑھنا، اس سے زبان کی گرہیں کھلتی ہیں. میں نے تو اس کی برکت محسوس کی ہے. اللہ کرے کہ آپ کے لیے بھی یہ سب کچھ آسان ہو، اور میرے لیے بھی بہترین طریقے سے کرنا آسان ہو. تو عربی سنتے وقت بہت توجہ رکھا کرے گی، اس میں سے معنی ڈھونڈا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لفظ آپ کو لگتا ہے، مثلا جیسے اب جب بھی میں نے پڑھا نا، اس میں رجل آسان ہے، الہ آسان ہے، لیکن دلنی لفظ مشکل تھا، عام طور پہ نہیں. تو میں نے جب دلنی پڑھا نا تو اردو میں سوچا میں نے، دلنی دلیل دلالت مجھے بتائیں، تو دلنی کا لفظ میرے ذہن میں آ گیا، دلیل دینا. تو اس طرح آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا اس پہ غور کیا کریں. پھر دیکھیں، فقال دلنی علی عملی یعدل الجہاد قال لا جدہ قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر وقال ومن يستطيع ذلك. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ دیکھیے صحابہ کے سوال کیسے تھے، ان کی نظر ثواب پہ تھی۔ آپ نے فرمایا میں تو کوئی ایسا کام نہیں پاتا۔ اس کو بھی سوچیں، کوئی کام جہاد کے برابر ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کو نکلے تو اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اور سستی نہ کرے اور برابر روزے رکھتا جائے، افطار نہ کرے۔ اس نے عرض کیا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے۔ اور اس روایت کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ مجاہد کا گھوڑا رسی میں بندھا ہوا جب چلتا ہے تو مجاہد کے لیے اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد تمام اعمال خیر سے افضل ہے، لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی جہاد سے بھی افضل ہے۔ یہ اس لیے کہ جہاد کی غرض و غایت ذکر الہی کو غالب کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث ذرا سا سامنے رکھے، لفظ جہاد کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ مزید پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے سمجھا جہاد جوہد ہے، جوہد کہتے ہیں محنت کو۔ تو جہاد کیا ہے؟ محنت کرنا کس کے راستے میں؟ فی سبیل اللہ۔ اس کا نقطۂ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خود کو اللہ کا بندہ بنانے سے، اور اس کا ذریعہ ہے قرآن کا سیکھنا۔ جب آپ قرآن سیکھنے کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا، تو آپ مجاہد بن جاتے ہیں۔ پورے یقین سے کہوں گی میں یہ، کہ مبالغے سے نہیں کہہ رہی آپ کو، شرح صدر ہے میرا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، اور خاص طور میں آج کے دور میں جبکہ لوگ نہیں کر رہے، کم لوگ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا صبح اٹھ کے ایک ایسی کاز کے لیے نکلنا جس کے بعد نہ تو کوئی ایسی ڈگری ہے جس پہ آپ کو جاب مل جائے، نہ آپ کا کوئی رینک بلند ہو رہے ہیں، بس جی پہ پڑھ رہے ہیں، ڈپلوما مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، اٹس اوکے، نہ بھی ملے کوئی بات نہیں۔ لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پریشر آتا ہے نا سوسائٹی کا، اس پہ صبر کرنا جہاد ہے۔ پھر اس کو سیکھتے سیکھتے پھر سکھانا، پھر اس راستے میں محنت کرنا، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ جہاد کے درجے ہیں۔ پورا یقین رکھیں کہ اگر آپ اسکول میں آ کے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ مجاہد ہیں، آپ سیکھتے ہیں تو آپ مجاہد ہیں، آپ سکھاتے ہیں تو آپ مجاہد ہیں، آپ یہاں صفائی کرتے ہیں تو مجاہد ہیں، آپ کھانا پکاتے ہیں تو مجاہد ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے درجے ہوتے ہیں جو بندے کو اس قابل کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا دین عام کر دے۔ آخر میں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی دشمن بھی آ جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، جنگیں لگ جاتی، تو میدان جنگ میں تیر اور تلوار پکڑ لے، وہ قتال ہے، قتال جہاد کی چوٹی ہے۔ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد صحابہ گھر میں نہیں بیٹھتے تھے۔ آج بھی وہی بندہ دین کے لیے چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں لفظ جہاد بدنام بہت کر دیا گیا، حالانکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جہاد نہیں قتال ہے۔ اگر جس کو کوئی بدنام کرے، قتال میں لڑنا لڑانا ہے، جہاد میں لڑنا لڑانا تو نہیں ہوتا۔ کوئی تلوار بھی نہ پکڑے پھر بھی وہ مجاہد ہے۔ تو ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کر کے نکلا کریں کہ اللہ ایک ایک قدم پہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا اجر دے دے۔ اور یہاں ہلکی سی بات کروں، باقی آپ حدیثوں میں خود بھی پڑھیں گے، جنت کے جو اعلیٰ درجے ہیں نا وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے۔ اصحاب الیمین کثیر من الاولین کثیر من الاخرین، سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں، بہت سارے ہوں گے اصحاب الیمین ہیں، نماز روزے حج زکات کر کے بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے، بٹ جنت کے اعلیٰ درجے مجاہدین کو ملنے ہیں۔ اب وہ کس درجے کے مجاہد ہیں، وہ کہاں کام کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، نیڈ آف دی آور کیا تھی، یہ اللہ پہ ڈال دیں۔ اور میں اگر غلطی نہ کروں نا، تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے نا قرآن میں، وہ بھی مجاہدین کے لیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اپنی خواہشوں پہ قابو پایا، اللہ نے ان کے وہاں پھر ساری خواہشیں پوری کر دی۔ آج مونچھوں پہ بال ڈال کر وہ لوگ حوروں کی بات کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے پانچ وقت کی نماز بھی وقت پہ نہ پڑھتے ہوں، اور وہ اعتراض بڑے کرتے ہیں جی حوریں ہوں گی تو وہ ہوں گی۔ آپ نہ فکر کریں، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ کے راستے میں کام کیا کریں۔ آپ کا جمنا ہی اصل میں آپ سے کام مزید لے گا۔ اور ہم کے کیا ضرورت ہے، سب کہاں آتے ہیں، کون کرتا ہے، کیا کرتا ہے، تو آپ دیکھیے پھر جنت بھی تو سب کو نہیں ملنی نا۔ تو جہاز میں آپ دیکھیں کہ سارا جہاز فل ہوتا ہے، اگلی 6-7 سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں سے بھی آدھی خالی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بندہ وہ افورڈ نہیں کرتا، اتنے کرائے نہیں دے سکتا کوئی، یا وہ کوئی کہتا ہے چلو چھوڑو جانا ہی ہے نا، پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ جنت کے لیے بھی جو ہائی کلاس جو بزنس کلاس، جو فرسٹ کلاس ہے وہ مجاہدین کی، اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کا مجاہد بنا دے، بچوں کو شروع سے یہ روح دے بیٹا تو اللہ کے راستے کا مجاہد بنے. کیسے بنے گا؟ چل اندھیرے دور کر، چل دین سیکھ، چل سکھا، چل اللہ کے بندوں کی ہیلپ کر، ہر رنگ میں مجاہد ہیں آپ. انشاءاللہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے لیے جینا، یہی جہاد ہے. آگے دیکھیے، افضل الناس مومن مجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ. سب لوگوں میں افضل وہ ہے، وہ مومن ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. دیکھیے اب یہ کتنی پیاری بات ہے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، قال ثم من؟ قال مومن فی شعب من الشعاب یتق اللہ ویدع الناس من شرہ. یہاں آپ دیکھیے آپ کو مجاہد کی اور کلیئر کٹ ڈیفینیشن ملے گی، جتنی باتیں میں نے آپ کو اپنے لفظوں میں کہی ہے یہاں آپ کو اس کی تصدیق ملے گی انشاءاللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک دفعہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کون شخص سب لوگوں میں افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. جان سے کیسے جہاد کیا جاتا ہے؟ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، چلنا پڑتا ہے، کام کرنے پڑتے ہیں، اور مال تو لگتا ہی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو کسی پہاڑ کے دامن میں رہتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہو. دور حاضر میں منکرین حدیث اور مخالفین دین کے اعتراضات کو جواب دیتے ہوئے دین اسلام کا دفاع کرنا اور صحیح قابل اعتماد لٹریچر کی اشاعت اور ترویج بھی جہاد ہے. سمجھ رہے؟ یعنی دعویٰ سیریز بنانا، دعویٰ فنڈ جمع کرنا، دعویٰ کا لٹریچر بنا کے لوگوں تک پہنچانا، اپنے ادارے میں کیا ہو رہا ہے یہ پیپر بانٹنا بھی لوگوں کو، یہ بھی جہاد ہے کہ صبح میں یہ کلاس ہے تو شام کی یہ ہے، ادھر کی یہ ہے، وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے نظریاتی حدود کی حفاظت ہوتی ہے. یعنی آج دشمن دوسری سرحدوں سے کم اور نظریات اور ذہنی سطحوں سے زیادہ داخل ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں نکلنے والا بنا دے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ کمثل الصائم القائم وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلہ بأن یتوفاہ ان یدخلہ الجنہ او یرجیہ سالما مع اجر او غنیمۃ. یہ حدیثیں ہوتی تھی جن کو پڑھ کے پھر صحابہ رکتے نہیں تھے. آپ دیکھیں جان دینا کتنا مشکل ہے، پر جس کو اتنا اجر مل جائے وہ کیسے نہ پھر کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یہ بات نوٹ کریے گا، نیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی بندہ سیم کام کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت مال جمع کرنا ہوتا ہے، کبھی تعریف ہوتی ہے، کبھی شہرت ہوتی ہے، کبھی عادت ہوتی ہے، نہیں، اللہ کے دین کی خدمت پھر جہاد ہے. اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد پڑھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے یہ ذمہ لیا ہے کہ اس کو جب موت دے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا، ورنہ سلامتی کے ساتھ ثواب اور مال غنیمت دے کر اس کو گھر لوٹائے گا. سبحان اللہ. تو اصل قدر و قیمت اخلاص کیے، صدقے نیت کیے، کیونکہ اس کے بغیر جہاد بے سود ہے، بلکہ شہادت باعث ہلاکت ہوگی. اگر اخلاص ہے تو جان نکلتے ہی بلا حساب اور عذاب جنت میں انسان پہنچ جائے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی روح سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال کر اسے جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صف میں شامل کر لے.